نهایت معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، بدیع السماوات والارض، جامع الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ آبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض کرنے سے قبل، آئیے ہم سبھی حضرات دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر کائنات امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سورج اٹھتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا اسے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآہ مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآہ مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ایک بار اور بابا زبان درود پاک پڑھ لیں: اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم. پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے قربانی کی شرعی حیثیت اور قربانی کی فضیلت پر چند حدیثیں پیش کی تھی. یہ ماہ مبارک چونکہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب منسوب ہے، اور اس ماہ مبارک میں متعدد ایسے کام کیے جاتے ہیں جو سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں. قربانی کا پس منظر پیش کرنے سے پہلے میں بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے اس زمانے کے حالات کیا تھے اور کن پر آشوب حالات میں مخالفت کی آندھیوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، توحید کا پرچم بلند کیا، توحید کے ڈنگے بجائے اور کس طرح سے دین حق کے لیے قربانیاں پیش کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ باب، زندگی کا یہ باب بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نوجوان نسلوں کو معلوم ہو سکے کہ بلندیاں تو اسی وقت حاصل ہوتی ہیں جب قربانیاں پیش کی جائیں۔ آج آزمائش کا تصور ختم ہو چکا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک کسی بھی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، کسی بھی پریشانی میں گرفتار نہ ہو، ہماری آزمائش نہ ہو۔ وہ گناہ ضرور کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، مسجدوں سے دور رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑے جائیں، ہماری آزمائش نہ ہو۔ کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو مولویوں کے چکر لگاتے ہیں، تعویذ بنا دیجئے، شاید کسی نے بندش کرا دی ہے، کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور ناشکری کے کلمات زبان ان کے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کریں کہ اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے تو ہم اپنی زندگی سے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ جس اپنی مرضی سے چاہے گا ہمیں رکھے گا، جس حالت میں چاہے گا اسی حالت میں ہم رہیں گے۔ وہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، تو کس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ جس طرح چاہے گا ہمیں رکھے گا، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا اس پر کوئی زور نہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی رضا سے راضی رہنا چاہیے اور پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی رضامندی کا سامان فراہم کریں، اور پھر بندہ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو واقعی میں اللہ وہی کرتا ہے جو بندہ چاہتا ہے، لیکن وہ مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان پیغمبر، اتنے عظیم الشان پیغمبر کہ حضور ثمر کائنات کے بعد سب سے اونچا مقام آپ کا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضور ثمر کائنات کے بعد سب سے اونچا ہے۔ قرآن مقدس میں جا بجا حضرت ابراہیم کا ذکر جمیل موجود ہے۔ آپ کی عظمت و شان اتنی اونچی ہے کہ قرآن مقدس کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں ایک صورت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام کی جانب منسوب ہے، گویا کہ آپ کے نام سے پوری ایک صورت ہی اللہ نازل فرما دی ہے۔ یہ آپ کا اونچا مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا، پوری زندگی ہی آپ کی آزمائش سے عبارت ہے، پوری زندگی میں آزمائشی کے جلوے نظر آتے ہیں، لیکن تین آزمائشیں ایسی ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جن سے آزمایا گیا اور جن کا ذکر بار بار آپ سنتے رہتے ہیں۔ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے کفر کا بول بالا تھا، ہر طرف بت پرستی عام تھی، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ شعور کی منزل پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ جس قوم میں، جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، اس خاندان والے، وہ خاندان والے بھی بت پرستی کا شکار ہیں۔ آپ کا سگا چچا بت پرستی کا شکار ہے، آپ کے قوم والے بت پرستی کے شکار ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ انسانوں کی تصویر بناتے ہیں، پتھروں کو تراش تراش کر کے مورتیاں بناتے ہیں، حیوان کی شکل و صورت بناتے ہیں، پرندوں کی شکل و صورت بناتے ہیں، ان کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پرچم بلند فرمایا۔ اب آپ سوچیں، جہاں کفر کا بول بالا ہو، ایسے عالم میں تنہ تنہا کوئی شخص تبلیغ کا فریضہ انجام دے، توحید کا پرچم بلند کرے، یہ بہت بڑی ہمت اور بہت بڑی جرات کا کام ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو وہ ہمت و جرات عطا فرماتا ہے، ان کا وہ حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ وہ تنہ تنہا پوری دنیا کے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ صرف اللہ رب العزت کے ذات پر بھروسہ کرتے ہیں جو ذات انہیں پیغمبر بنا کر بھیجتی ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو رشد و ہدایت دی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور انہیں ہم خوب اچھی طرح جانتے تھے،
اذ قال لقومه اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. کہ جب انہوں نے ابراہیم نے اپنے چچا اور اپنے چچا کے قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم سجدہ کیے بیٹھے رہتے ہو, جن کے سامنے تم آسن مارے بیٹھے رہتے ہو, جمے ہوئے بیٹھے رہتے ہو, تم لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دلیل مانگی کہ تم لوگ جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہو, بت پرستی کا شکار ہو, تو کیا اس پر کوئی دلیل بھی قائم ہے کہ یوں ہی بت پرستی کر رہے ہو؟ آخر ان معبودان باطلا کے خدا ہونے پر دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے, یعنی کوئی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے, البتہ ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ لوگ بھی ان کی پوجا کرتے تھے, وہ لوگ بھی ان کی عبادتیں کرتے تھے, تو انہوں نے کچھ دیکھا ہی ہوگا, تبھی تو انہوں نے پوجا شروع کی ہے, تبھی تو انہوں نے عبادت شروع کی ہے. ہم اپنے باپ داداؤں کی پیروی میں ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, ان مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے, تم لوگ بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی کا شکار تھے. یہ سب معبودان باطلا ہے, ان کے پاس چلنے کی طاقت نہیں, بولنے کی طاقت نہیں, نفع پہنچانے کی طاقت نہیں, ضرر پہنچانے کی طاقت نہیں ہے, تو آخر ان کو کیوں تم پوجا کرتے ہو, ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ جب وہ لوگ ہر دلیل کا شکار رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی, تو حضرت ابراہیم نے توحید کا پرچم بلند فرمایا اور آپ نے کھلا کھلا اعلان کر دیا. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن, بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے, جو زمین کا رب ہے, جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے. حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کر دیا کہ جن مورتیوں کو تراش کر رہے ہو, ان بتوں کو تراش کر رہے ہو, یہ خدا نہیں ہے. خدا تو وہ ہے جس نے نیل کو آسمان کو پیدا فرمایا ہے, خدا تو وہ ہے جس نے زمین کا بچھونا بنایا ہے, خدا تو وہ ہے جس نے آسمان کو روشن کرنے کے لیے چاند سورج سے اس کو آراستہ کر دیا ہے, خدا تو وہ ہے جس نے زمین پر سمندر بھی بنائے ہیں, زمین پر خشک زمین پر پیڑ پودے اگائے ہیں, زمین پر نالے چشمے جاری فرمائے ہیں. یہ جس نے نعمتیں دی ہیں زمین و آسمان کو پیدا کر کے, زمین و آسمان کے اندر تمام چیزوں کو اس نے آراستہ کر کے رکھ دیا ہے, حقیقت میں وہی پروردگار ہے, وہی خدا ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اب آپ بتائیں کیا کسی عام انسان کی ایسی ہمت ہو سکتی ہے کہ کسی ایسے علاقے میں جہاں ہر ہر گلی میں بت گدے بنے ہوں, مندر بنے ہوں, بتوں کی پوجا ہو رہی ہو, کیا کسی ایسے انسان کی ہمت ہو سکتی ہے, عام انسان کی, کہ وہاں جا کر توحید کا پرچم بلند کرے اور کھلا کھلا کہہ سکے ان بتوں کی جو تم پوجا کر رہے ہو, ان مورتیوں کی جو تم پوجا کر رہے ہو بالکل غلط ہے, یہ خدا نہیں ہو سکتے, یہ سب معبودان باطلا ہے, یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے, یہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے, یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں, نہیں ہو سکتا. یہ پیغمبر کو اللہ عزم دیتا ہے, پیغمبر کو اللہ حوصلہ دیتا ہے, ان کے پاس وہ عزم و حوصلہ ہوتا ہے, اللہ کی ذات پر ایمان, اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے, اس یقین کے سہارے وہ سارا کام کرتے ہیں. یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں. جب آپ نے توحید کا پرچم بلند فرمایا اور لوگوں نے آپ کے کانوں پر آپ کی باتوں پر کان نہیں دھرا اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ہوتے ہیں تو پاگل ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلاننگ بنائی اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا. وقال تاللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دل میں ارادہ کر لیا کہ خدا کی قسم جب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے اور مجھے موقع ملے گا تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا. آپ کہہ رہے تھے اور آپ کے کہتے ہوئے کسی نے سن لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے چچا نے کہا کہ اے ابراہیم بھتیجے, تم کو چونکہ ابھی ہمارے دین کی حقیقت معلوم نہیں ہے, تم ہمارے دین کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہو. ہمارا ایک میلہ لگتا ہے, سال میں ایک میلہ ہوتا ہے, ہم لوگ وہاں جاتے ہیں, وہاں ہم لوگ تماشے کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, ہم لوگ عید کا سامان فراہم کرتے ہیں, تم چلنا ہمارے ساتھ, جب تم وہاں جاؤ گے ہماری رنگینیوں کو دیکھو گے, ہماری عیش و عشرت کو دیکھو گے اور ہم کس طریقے سے ان کی عبادت کرتے ہیں, ہماری عبادت کے مختلف طریقوں کو دیکھو گے تو تمہیں ہمارا دین پسند آ جائے گا, تم اس سے محبت کرنے لگو گے. ابھی تم کو چونکہ کچھ معلومات نہیں ہے اس وجہ سے تم ہماری مخالفت کر رہے ہو. جب وہ دن آتا ہے تو حضرت ابراہیم کے پاس وہ لوگ آتے ہیں کہ چلو تم بھی چلو, تم چونکہ ہماری مخالفت کرتے رہتے ہو, چلو دیکھو ہمارا میلہ کتنا عظیم الشان میلہ ہوتا ہے, ہمارے میلے میں کیسے کیسے عظیم الشان حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں, آ کے دیکھو آ کر کے تمہیں یقیناً خوشی حاصل ہوگی. حضرت ابراہیم ساتھ میں جاتے ہیں, تھوڑی دور جاتے ہیں, خوش کھا کے گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. وہ لوگ قریب آتے ہیں, کہتے چلیے, تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پیروں میں تکلیف ہے, میں چل نہیں سکتا. حضرت ابراہیم وہیں سے واپس آ جاتے ہیں اور آتے آتے آپ زبان سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے بتوں کو چھوڑوں گا نہیں. آپ نے جب یہ جملہ کہا کہ میں تمہارے بتوں کو چھوڑوں گا نہیں تو مخالفین میں سے کچھ لوگوں نے سن لیا لیکن نظر انداز کر گئے اور کہا یہ ان کے بس ایسی بڑی باتیں ہیں کچھ کر نہیں سکیں گے. حضرت ابراہیم وہاں سے آتے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور پہلے ہی سے آپ نے ایک بڑا سا ہتھوڑا تیار کر کے رکھا تھا, وہ لوہے کا ہتھوڑا اٹھاتے ہیں اور سب سے بڑا جو بت گدا تھا بت خانہ تھا وہاں تشریف لے جاتے ہیں. پورا علاقہ خالی ہے, سب لوگ خوشیاں منانے کے لیے عیدگاہ چلے گئے, خوشیاں منانے کے لیے میلہ منانے کے لیے میدان میں چلے گئے, پورا علاقہ خالی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں, بڑے بت بھی ہیں اور ایک بت بہت بڑا ہوا بنا ہوا ہے. کچھ حیوان کے شکل و صورت کے بت ہیں, کچھ انسانی شکل و صورت کے بت بنے ہوئے ہیں, ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے. حضرت ابراہیم ہتھوڑا لیتے ہیں, قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں لکم لا تنطقون, تمہیں کیا ہوا, تم لوگ بولتے کیوں نہیں. فراغ علیہم ضربا من الیمین, حضرت ابراہیم نے ان سے مخاطب ہوئے کہا تمہیں کیا ہوا, تم لوگ بولتے کیوں نہیں, یہ تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے, یہ کھانا رکھا ہوا ہے, کیا ہوا, کھانا کیوں نہیں کھاتے. اس کے بعد جب بتوں کی جانب سے کوئی جواب نہیں آتا, آپ داہنے ہاتھ میں ہتھوڑا لیتے ہیں, ایک ایک کو مارنا شروع کرتے ہیں, مار مار کر کے بھوسی نکال دیتے ہیں, ریزہ کر دیتے ہیں, ریزہ کر کے اور سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے کنارے لگا دیتے ہیں, اور جو بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑتے ہیں, وہ ہتھوڑا اسی بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. حضرت ابراہیم وہاں سے واپس چلے آتے ہیں, اپنے گھر میں آرام سے رہتے ہیں. یہ عزم و حوصلے کا کام ہے, یہ پیغمبر کر سکتا ہے یا جس پر اللہ کا فضل خاص ہو جائے یہ کام وہی کر سکتا. ہندوستان کی سرزمین پر کروڑوں مسلمان آباد ہیں لیکن کسی ایک مسلمان کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی بت خانے میں جا کر کسی بت کو توڑ سکے. اس لیے جانتا ہے اگر میں ایسا کروں گا میری جان بچانا مشکل ہو جائے گا, دنگا برپا ہو جائے گا, ہزاروں لوگ ہلاک ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے, میرا گھر جلا دیا جائے گا, مجھے راکھ کر دیا جائے گا. ایسا نہیں کر سکتا. یہ پیغمبر جو ہوتا ہے اس کے دل میں حوصلہ ہوتا ہے, طاقت و قوت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم پرواہ نہیں کرتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, ہمیں توحید کا پرچم بلند کرنا ہے, ان معبودان باطل کی حکومت کو ختم کرنا ہے. وہ بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اور جب وہ لوگ شام کو واپس آتے ہیں خوشی خوشی جاتے ہیں بت خانے میں کہ وہاں جائیں گے, جو کھانا ہم نے چڑھایا تھا, جو نظر و نیاز چڑھائی تھی وہاں جا کر ہم کھانا کھائیں گے. اس کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے, جن کی وہ عبادت کرتے تھے, وہ تو سب ریزہ ریزہ پڑے ہوئے ہیں, کسی نے مار مار کر ان کو ٹھکانے لگا دیا ہے, ان کی حالت خراب کر دی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے ان کو اللہ نے اپنا شعور دیا تھا, وہ یہ سوچتے کہ جو بت اپنے اپنا دفاع نہیں کر سکتے, جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, یہ ہمیں کیا بچائیں گے, یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. وہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں, جہاد کی تاریکیوں کے پردے پر جہاد کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے اور یہ تاریکی کے پردے ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے. وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آخر کس نے کیا. بادشاہ کو خبر ہوتی ہے, نمرون بن کنعان اس زمانے کا بادشاہ, اس کو خبر ہوتی ہے, اس نے جاسوسوں کے جال بچھا دیا اور کہا معلوم کرو یہ شرارت کس نے کی ہے. حضرات محترم یہ پوری تفصیل سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے. جب جاسوس مقرر ہو جاتے ہیں معاملہ طے ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ میں نے ابراہیم کا ایسا سا کہتے سنا تھا, ہو سکتا وہی ہو, اس لیے وہی مخالفت کرتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور مخالفت نہیں کرتا ہے, انہوں نے ہی یقیناً ایسا کام کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کی گرفتاری کا فرمان جاری ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم گرفتار کر کے نمرود کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اس کے بعد نمرود نے کہا کہ ابراہیم کیا تم نے ہی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, ہمارے خداؤں کو تم نے ہی مارا ہے, ان کو ریزہ ریزہ تم نے کیا ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. حضرت ابراہیم نے بہت عمدہ جواب دیا, ایسا نفیس جواب دیا کہ سبحان اللہ. ابراہیم فرماتے ہیں کہ بلکہ ان میں جو سب سے بڑا ہے اس نے کیا ہے. اب اس کے دو مطلب ہیں. حضرت ابراہیم نے مراد یہ لیا کہ سب سے پوری قوم میں سب سے بڑا میں ہوں, میں نے کیا ہے, میں نے توڑا ہے. لیکن وہ لوگ یہ سمجھے کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑ کے کنارے لگا دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, کہ سب سے بڑے نے یہ کیا ہے, اگر تم کو یقین نہ آئے تو انہی بتوں سے پوچھ لو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہ آئے تو انہی بتوں سے پوچھ لو, حضرت ابراہیم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں, بباغے دہل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں جو سب سے بڑا تھا اس نے توڑا ہے, اگر تمہیں یقین نہ آئے تو پوچھو. اب وہ لوگ سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ تو ایسے لوگوں کی پوجا کر رہے ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں, جن کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا یہ اثر ہوا کہ وہ سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن پھر شیطان بہکاتا ہے, پھر ان کے شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی بیڑیوں کے بعد پیچھے پلٹتے ہیں اور پھر وہی کہتے ہیں, اے ابراہیم تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو, تمہیں خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ بت پتھر کے بت ہیں, یہ بول نہیں سکتے, ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے, تو ہم ان کو بھلا کیسے پوچھیں ان سے کہ آخر تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے. حضرت ابراہیم یہی چاہتے تھے, ان کو موقع مل گیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, ارے جاہلو نادانو, اے ظالمو, جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے, ان کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے, ذرا پہنچانے کی طاقت نہیں ہے, تو پھر تم نے ان کو خدا کیسے بنا لیا, تم نے ان کو معبود کیسے بنا لیا, تم نے ان کو سجدہ کیسے کر لیا, تم نے ان کو اپنا معبود بات کیسے بنا لیا, ان کے سامنے کیوں بیٹھے رہتے ہو, آخر جب یہ نفع نہیں پہنچا سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے, بول نہیں سکتے, تمہیں بتا نہیں سکتے, تو اس بات کی ہر کسی حقدار نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے, ان کو ان کی پوجا کی جائے. عبادت اور پوجا کا حقدار تو وہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, جو اللہ رب العزت ہے, خالق و رازق بھی ہے, نفع و نقصان پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ بول بھی سکتا ہے, ہر چیز پر قادر ہے, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو آنکھ نہیں آتی, تمام جماعت تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے, وہی پروردگار عالم ہے, یہ پروردگار نہیں ہو سکتا, یہ خدا نہیں ہو سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیلوں کے ذریعے سے ان کو بالکل خاموش کر دیا. حضرت ابراہیم کے دلیل کا جواب نہ ہی نمرود کے پاس تھا, نہ ہی نمرود کے وزیر کے پاس تھا, نہ ہی نمرود کے حوالے جواریوں کے پاس تھا, کوئی جواب نہیں تھا, سب کے سب خاموش بیٹھے رہے. جب حضرت ابراہیم کی دلیل کا جواب نہیں بن سکا تو ہر دھرمی کا علاج, ہر دھرمی میں جب کوئی انسان اتر آتا ہے اور کسی کو ضد چڑھ جاتی ہے تو پھر جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو مخالفت پر آمادہ ہو جاتا ہے, نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جب نمرود جواب نہ دے سکا, نمرود کے حوالی جواری جواب نہ دے سکے, تو نمرود نے کہا ان کو گرفتار کر لیا جائے, ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں اور ان کو جیل خانے بھیج دیا جائے, اور کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. سورہ انبیاء کے آخر بعد میں آیت کریمہ موجود ہے کہ نمرود اور نمرود کے لشکر نے کہا ان کو گرفتار کر کے جلا دیا جائے اور اپنے معبودان باطل اپنے خداؤں سے مدد طلب کر لو اگر تم لوگ ایسا کر سکتے ہو. حضرت ابراہیم گرفتار کر لیے جاتے ہیں, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. یہ ہے آزمائش کا دور. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, عظیم الشان پیغمبر ہیں, لیکن آزمائش کا دور شروع ہو گیا. ابھی 16 سال کی عمر ہے, ہمارے یہاں 16 سال کی عمر کے بچے جانتے ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے, مومن کون ہوتے ہیں, اللہ کے بارے میں کیا کیا صفات, اللہ کے بارے میں کیسا کیسا عقیدہ رکھنا ہے, ہمارے یہاں بچے جانتے ہی نہیں, ماں باپ توجہ ہی نہیں کرتے. حضرت ابراہیم 16 سال کے ہیں, توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں. تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر 26 سال کی تھی, ایک روایت 16 سال کی, ایک روایت 26 سال کی ہے. اگر 26 سال بھی مان لیا جائے تو کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی. حضرت ابراہیم گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے. اب جب ان کو جیل خانے میں ڈالا گیا تو نمرود نے یہ اعلان کر دیا کہ پہاڑ کے سائے میں ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کیا جائے, اس کے بعد مسلسل 40 دن تک اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں. اور نمرود نے سخت اعلان جاری کیا, فرمان جاری کیا کہ جو بھی اس میں شریک نہیں ہوگا اس کو بھی اس میں جلا دیا جائے, سب کو اس میں شریک ہونا ہے. جب نمرود نے اعلان کر دیا تو لوگوں میں جوش پیدا ہو گیا کہ اچھا مزہ چکھانے کا موقع آیا ہے, جس نے ہمارے خداؤں کو تکلیف دی, جس نے ہمارے خداؤں کو رضا رضا کرے کیا, آج اس کو موقع مزہ چکھانے کا موقع آیا ہے, اس کو جلانے کا موقع آیا ہے. سب لوگ جور ترجوق اس میں حصہ لیتے ہیں, سبھی لوگ لکڑیاں جمع کرتے ہیں. مورخین فرماتے ہیں حالات ایسے کشیدہ ہو گئے تھے کہ اس وقت لوگ منتیں مانگتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کی لکڑیاں ڈالوں گی. ایک بڑھیا تھی, اس نے بھی منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی اور اسی آتش قدم میں لکڑیاں ڈالوں گی. بہرحال مسلسل کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں اور وہ آتش قدم پورا اوپر تک گھر جاتا ہے. اس کے بعد نمرود نے حکم دیا کہ اب اس میں آگ جلا دی جائے. آگ جلائی جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے آتش قدم بہت بڑا تھا, بہت بڑا تھا, اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی, اوپر تک لکڑیوں سے لبریز کر دیا گیا تھا. ایسے آتش قدم میں جب آگ لگائی گئی ہوگی تو اس کے شعلے کتنے اوپر گئے ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. مورخین فرماتے ہیں آگ اتنی زبردست تھی, آگ اتنی زبردست تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے. اس شعلے کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ جاتا تھا تو وہ جل بھون کر زمین کے نیچے گر جاتا تھا, اتنے زبردست شعلے تھے. اور جب شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو نمرود نے کہا کہ اب ان کو منجنیق میں بیٹھا کر پھینک دیا جائے، چونکہ آگ بہت زبردست تھی، آگ کے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ چولہا جلتا ہے گرمیوں کے ایام میں، یا جہاں روٹیاں بنتی ہیں بھٹی میں، تو وہاں آپ جائیں تو قریب نہیں جا سکتے، اس کی تپش برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو جہاں اتنا بڑا آتش کدا ہو تو اس کے قریب کون جاتا، کون کو لے جا کر اندر داخل کرتا؟ تو بہت دور پہاڑ کے اوپر ایک منجنی تھے، اس زمانے میں آلہ ہتھیار ہوتا تھا، اس کے ذریعے پتھروں کو پھینکا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بیٹھایا گیا، اور بیٹھانے کے بعد منجنی کے ذریعے پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ پہ پہنچے نہیں ہیں، بیچ ہی میں ہیں۔ آسمان والوں نے بھی اللہ سے دعا کی، زمین والوں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ یا خلیل اللہ، تیری رضا کے لیے آگ میں جا رہے ہیں، تیرے توحید کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، آسمان پر تو تنہا ہے، یہ زمین پر تنہا تیرا نام لینے والے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے جل گئے تو پھر اب تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ اے اللہ تو ہمیں اجازت دے دے، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اجازت دے دے، ہم ان کا تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے میری مخلوق، یہ میرے خلیل ہیں، اگر یہ تم سے کہیں تب تم ان کی مدد کر دینا، اگر یہ تم سے فریاد کرے تب تم ان کا تعاون کر دینا۔ جبریل علیہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، خلیل اللہ، آپ کو میری کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ ابراہیم کہتے ہیں، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ابھی ابراہیم آگ میں پہنچے نہیں ہیں، منجنیق سے پھینک دیا گیا ہے، آپ راستے میں ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، جبریل امین کہتے ہیں، آپ کو کوئی حاجت ہو تو بتائے۔ ابراہیم کہتے ہیں، کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، تو جس سے حاجت اس سے دعا کر دیں۔ تو ابراہیم کہتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ جانتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، دعا کرنے کی الگ سے حاجت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام کا فائز تھے کہ وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ دعا کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، میری آزمائش ہو رہی ہے۔ آزمائش میں دعا نہیں کی جاتی، آزمائش سے امتحان میں بچا نہیں جاتا، بچنے کے حیلے نہیں کیے جاتے ہیں، ابراہیم دعا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرماتا ہے اور آگ سے کہتا ہے، کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آیا، خبردار، ٹھنڈے ہو جا، گلے گلزار بن جا، ابراہیم کو جلانا نہیں، ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی آگ سے کہتا ہے، وہ آگ فوراً گلے گلزار بن جاتی ہے، وہ آگ فوراً گلزار بن جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام گویا کہ ایک ایسے عظیم الشان باغ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں چشمے جاری ہیں، جہاں نہریں جاری ہیں، طرح طرح کے سر فروٹ موجود ہیں، طرح طرح کے وہاں پھول موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، جن دنوں میں آتش کدہ نمرود میں رہا، ان دنوں اللہ رب العزت کی عظیم الشان نعمتیں مجھ تک پہنچتی رہی، ساری عظیم الشان نعمتیں مجھے اس وقت میسر ہوتی رہی، پہنچتی رہی، جن دنوں میں آتش کدہ نمرود کے اندر موجود تھا۔ اب یہاں مورخین نے کلام کیا ہے، کہتے ابراہیم علیہ السلام کتنے دنوں تک آتش کدہ نمرود میں رہے؟ مورخین یہ فرمایا، مفسرین نے، کہ اللہ نے فرمایا بردم و سلامن، صرف بردم نہیں فرمایا، اس لیے کہ برف سے بھی نقصان پہنچتا ہے، برف سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ جس طرح انسان آگ سے ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طرح برف اگر شدید ہو تو اس سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ ٹھنڈے پن سے بھی نقصان پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ تو سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر، تاکہ تجھ سے ابراہیم کو کچھ تکلیف نہ پہنچے۔ متعدد دنوں تک حضرت ابراہیم اس کے اندر رہتے ہیں، اور وہیں آپ کو نعمتیں فراہم کی جاتی ہیں، جبریل امین کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، وہیں وہ خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ اور تھا، جس کو سایہ کا فرشتہ، جس کی شکل و صورت حضرت ابراہیم کی طرح تھی، وہ بھی اندر مقرر کر دیا جاتا ہے، لوگ وہاں خدمت کرتے ہیں۔ نمرود اوپر سے جھانکتا ہے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہوا، دیکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو نمرود اوپر ہی سے آواز لگاتا ہے کہ ابراہیم کیا ہوا؟ ابراہیم کہتے ہیں، اللہ کا فضل و کما، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، تو تیری آگ مجھے جلا نہ سکی۔ تو نمرود کہتا ہے کہ ابراہیم تم آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ ابراہیم کہتے ہیں، ہاں میں آگ سے باہر آ سکتا ہوں۔ 40-50 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم اس آگ سے باہر آتے ہیں۔ جب اس آگ سے باہر آتے ہیں، نمرود بلاتا ہے، قریب آتا ہے، اب نمرود ڈرنے لگتا ہے، اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، روب تاری ہو جاتا ہے کہ میری اتنی عظیم شان آگ بھی ان کو جلا نہ سکی، تو گویا کہ میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابراہیم کو قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے، ابراہیم میں مان گیا کہ واقعی میں تمہارا معبود، تمہارا خدا، تمہارا مددگار ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تمہارا بال نہیں پیکا کر سکتا، یہ بتاؤ جو فرشتہ تھا وہ فرشتہ کون تھا، وہ کون تمہارے ساتھ موجود تھا؟ ابراہیم کہتے ہیں، فرشتہ تھا، اللہ نے میری خدمت کے لیے مجھے بھیجا تھا، مجھے بہلانے کے لیے خدائے کا دعویٰ کیا ہے, تو پہلے اپنے کفر سے توبہ کر, ایمان لیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے. جب تو ایمان لے آئے گا اپنے اس مذہب کو, دین کو چھوڑ دے گا, تب قربانی کرے گا تو تیری قربانی قبول ہوگی, ورنہ قربانی قبول نہیں ہو سکتی. تو نمرود نے کہا میں اپنے اس دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا, میں اپنے دین سے برگشتہ نہیں ہونا چاہتا, میرا خاتمہ اسی پر ہو میں یہی چاہتا ہوں, لیکن میں قربانی ضرور کروں گا. تو اسے 4000 گائےوں کو ذبح کیا قربانی کی. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اس نے معجزہ دیکھ لیا کہ ان کو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں, تو پھر ان کو چھیڑنا اس نے چھوڑ دیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ میں لگے رہے, دین کے خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے, اسلام کے ڈنکے بچاتے رہے, توحید کا پرچم بلند کرتے رہے, اور نمرود آپ سے کچھ نہیں بولتا تھا. وہاں سے ہجرت کر کے آپ چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے نمرود کے پاس, وہ فرشتہ آتا ہے توحید کی دعوت دیتا ہے, یہ انکار کرتا ہے. پھر ایک فرشتہ آتا ہے توحید کا دعویٰ دیتا ہے, نمرود انکار کر دیتا ہے. پھر ایک فرشتہ آتا ہے توحید کی دعوت دیتا ہے, نمرود انکار کر دیتا ہے. 3 بار جب انکار کرتا ہے تو فرشتہ چیلنج کرتا ہے, اے نمرود تم میرے خدا کو مانتے نہیں ہو, تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو, اور جو معبود برحق ہے اس کی معبودیت کو تسلیم نہیں کرتے, لہٰذا جنگ کرنے کے تیار ہو جاؤ. نمرود کہتا ہاں بلاؤ, تمہارے خدا کا لشکر کہاں ہے وہ آ جائے, میں بھی لشکر لے کے آ جاتا ہوں, جنگ ہو جائے, جو جیت جائے گا اسی کی حکومت ہوگی, اسی کی سلطنت ہوگی. ابراہیم وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے, اور اس کے ساتھ مچھروں کی جماعت ہوتی ہے, مچھروں کی جماعت ہوتی ہے. نمرود ہزاروں کا لشکر لے کر میدان میں آتا ہے, اور مچھر آتے ہیں, مچھروں کو اللہ مسلط فرما دیتا ہے, اور مچھر تمام لشکر کو ہلاک کر دیتے ہیں, تباہ برباد کر دیتے ہیں. تاریخ میں آیا ہے کہ مچھر تو چھوٹے تھے, لیکن طاقت و قوت کا عالم یہ تھا کہ وہ ان مچھروں نے نمرود کے تمام لشکریوں کا خون چوس لیا, ان کے گوشتوں کو کھا لیا, اور ان کی ہڈیاں یوں ہی میدان پڑی رہ گئی. اور نمرود بھاگا, ایک مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہے اور نچنے کے راستے سے اس کے اندر گھس جاتا ہے, اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے, اور دماغ میں وہ کاٹنا شروع کرتا ہے. مورخین فرماتے ہیں نمرود کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے, جب تک اس کے جسم کے اوپر, اس کے سر کے اوپر جوتے برسائے جاتے تھے یا ہتھوڑے چلائے جاتے تھے تب تک اس کو آرام رہتا تھا, مچھر خاموش بیٹھا رہتا تھا, لیکن جیسے جوتے چلنا بند ہو جاتے تھے یا ہتھوڑے چلنا بند ہو جاتے تھے مچھر پھر وہ تکلیف پہنچانا شروع کر دیتا تھا. تو صبح و شام وہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, وہ جو اپنے آپ کو معبود کہتا تھا, وہ جس نے خدا سے جنگ کا اعلان کیا تھا, اس کو اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ صبح و شام اس کے سر پر جوتے برس رہے ہیں, اس کے نوکر جوتے برسا رہے ہیں, اس کے پرورتک جوتے برسا رہے ہیں. جب تک جوتے برستے تھے تب تک وہ صحیح رہتا تھا, جہاں جوتے بند ہو جاتے تھے اس کے بعد پھر وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا. اسی طریقے سے مورخین فرماتے ہیں 400 سال تک مسلسل وہ اسی عذاب میں گرفتار تھا. 400 سال تک, وہ معمولی مدت نہیں ہے, 4 صدیاں گزر گئی, 4 صدیوں تک وہ اسی عذاب میں گرفتار رہا, بالآخر یہی وہ ہلاک و برباد ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو منصب دیتا ہے, مقام دیتا ہے, تو اس کو طرح طرح سے آزماتا ہے, اور ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ نے پیدا کیا, ہم مخلوق ہیں, مملوک ہیں, تو اللہ جس طرح چاہے گا ہمیں رکھے گا. تو ہمیں چاہیے کہ پیغمبروں کی سیرت کو پڑھیں, اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں, اسلاف کرام کی زندگی کی حالات کو دیکھیں. جب آپ انبیاء کرام کے حالات کو دیکھیں گے, کیسے کیسے مشقتوں کے دور سے ان کو گزرنا پڑا ہے, کیسے کیسے آزمائشیں ہوئی ہیں, تو اگر آپ کو بھی آزمائش کے دور سے گزرنا ہوگا, مصیبتیں آپ پر نازل ہو جائیں گی, تو کبھی بھی آپ کی زبان پر حرف شکایت نہیں آئے گا, ہمیشہ آپ شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح اور صحت ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے محبوب ترین دارا دادا محمود سبحانی میں بڑے جانور کی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے, اور فی حصہ 2600 روپئے مقرر کیے گئے ہیں. جو لوگ قربانی کرنا چاہیں, بڑے جانور میں حصہ لینا چاہیں, وہ آفس میں جا کر اسے کٹا لیں اور پھر قربانی میں حصہ لے لیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بغیر گوشت کی قربانی کی ایک وبا چلی ہوئی ہے, حالانکہ کوئی جانور ایسا جس کے اندر گوشت نہ ہوتا ہو, بغیر گوشت کوئی جانور ہوتا ہی نہیں. لوگ پیسہ بچانے کے لیے قربانیاں برباد کر دیتے ہیں. میں کسی طرح اشارہ نہیں کر رہا ہوں, میں کسی پر تنقید کر رہا ہوں. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کئی ایک فرار سامنے آ بھی چکے ہیں. لوگ فرار کرتے ہیں 1000 روپئے میں, یا اس سے کم یا زیادہ میں وہ حصے مقرر کرتے ہیں, اور 50% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں فراڈ کرتے ہیں، قربانی سرے سے ہوتے ہی نہیں. الحمدللہ دار محمود سبحانی نے قربانی کا حصہ لے لینا اس بات کے زمان گارنٹی ہے کہ آپ کی قربانی ہو جائے. ہمارے علاقے منتظمین بہت اعلیٰ پیمانے کے انتظام کرتے ہیں، اچھے دانوں بھی خریدتے ہیں، لہذا آپ حصہ لیں، اس سے آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی اور ظالموں کا تعاون بھی ہو جائے گا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس پیر کے دن، چونکہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنی ہے، نماز دو گانا پڑھنی ہے، تو اس کے لیے 7:15 کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے. چونکہ نماز ایک ہی ہونی ہے، لہذا وقت مقرر پر تشریف لائیں، فجر سے پہلے تیار ہو جائیں اور فجر کے نماز میں تیار ہو کر تشریف لائیں تاکہ وقت مقرر پر نماز ہو سکے. جناب حاجی ابرار احمد صاحب عرف اجل بھائی اور حجت کنیز فاطمہ حاجی شکر اللہ صاحب کی والدہ، یہ بھی بیمار ہیں، تو مرحوم محمد قدیر صاحب ان کا انتقال ہو چکا ہے، سارے ثواب کرنا ہے. تو ایک بار سن فاتح تین بار سن اخلاق پڑھنا ہر وقت ہو جاتا ہے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام کرنے کو جانے کو معاف کرنا. ہم سب علماء مصطفیٰ کی جانب سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مقدس بارگاہ اس کا سوال پیش کرنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، قرآن مقدس کے صدقے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وسیلے سے جنہوں نے جن ابراز و مقاصد کو دعاؤں میں درخواست کی ہے، تمام ابراز و مقاصد کو کامیاب کرنا. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاج عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان اس دنیا میں جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں میں درگزر فرما، ان کی قبر کو مقعد نور بنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو قربانی کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے تک نیت نہیں کی انہیں بھی نیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دار المحمود سبحانی کے اراکین منتظمین معلمین مدرسین معاملین مخلصین طلبہ مدرسین سب پر نفس میں خاص رحم خاص نازل فرما. یا اللہ ہم سب کے برائے سرمایہ کروائے معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں انہوں نے ایمان پیدا فرما، ہم سب کے دلوں کو زندہ فرما دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو زندہ فرما دے، ہم سب کے دلوں کو زندہ فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لیتے.